نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم. اور ہم نے مکرم بنایا بنی آدم کو اور ہم نے ان کو عزت دی, خشکی میں, سمندر میں سواری دی ہم نے ان کو, خشکی میں اور سمندر میں ہم نے ان کو حلال اور پاکیزہ روزی دی, اور ہم نے ان کو فضیلت دی اپنی بہترین, اپنی بہت ساری مخلوق کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے, فمن اوتی کتابہو بیمینہ, پھر جن کو ان کا نام اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے, وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور جو اس دنیا میں اندھا رہا ہدایت کے راستے سے وہ آخرت میں اندھا رہے گا, وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور یہ بہت دور بھٹک گیا صحیح راستے سے, راستے سے دور بھٹکا ہوا ہوگا, یعنی ایسی راستے کی طرف تو اس کو نجات ملنے والی نہیں ہے. گزشتہ سبق میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا, شیطان نے کہا تھا, ارائیت کہاد الذی کرمت علی, آپ نے حضرت آدم کو مجھ پر فضیلت دے دی, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تم اللہ مجھے مہلت دے دو تو میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. یہ آپ نے آخری سبق کے اندر پڑھا. آج کا سبق آیت نمبر 70, 71, 72 سورہ بنی اسرائیل کی 15 پارہ کی آپ کے سامنے پڑھی. یہ انہی وہ شیطان کے سوال کا جواب ہے کہ جو تو چاہے کر لے, ہم نے تو انسان کو خشکی میں بھی, سمندر میں بھی اور ہر چیز میں فضیلت دی ہے. انسان کی تعریف اللہ پاک نے کی ہے. مفسرین کے بے شمار قول ہے یہاں کہ کس چیز پر انسان کو فضیلت ملی ہے, دوسری ساری مخلوقات میں کس کس چیز میں. نمبر ایک, انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا, کسی اور مخلوق کو اپنا نائب اور خلیفہ نہیں بنایا, جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, فرشتوں سے کہا میں تو زمین میں اپنا ایک نائب बनाना चाहता हूं। तो नाइब बनाया, तो उस वक्त उन्होंने कहा था अतजअलु फीहा मन युबसिरु फीहा वयस्फिकु दिमा, अब ऐसे लोगों को नाइब बनाएंगे जो आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, शेड ब्लड करेंगे, मारेंगे, फसाद करेंगे, फितना करेंगे। अल्लाह फरमाते इन्नी आलमु माला ताल, मैं जानता हूं वो तुम्हारी नजर शैतान पर है, मेरी नजर हजरत आदम पर है, तुम्हारी नजर कारून पर है, फिरौन पर है, मेरी नजर हजरत मूसा, हजरत ईसा, इब्राहिम खलीलुल्लाह और अंबिया पर है, तुम्हारी नजर अबू जहल पर है, मेरी नजर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारी नजर उतबा शैबा और जितने भी काफिर उन पर है, मेरी नजर अबू बकर उमर उस्मान वाली और सहाबे किराम और औलिया किराम पर है। इन्नी आलमु मा ला तअलम, मैं जानता हूं वो तुम जानते नहीं हो, मुझे पता है। तो एक चीज तो ये हुई कि इंसान को फजीलत दी, अल्लाह ने अपना नाइब बनाया। नंबर दो, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से ज्यादा इल्म अता फरमाया। वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, हमने हर चीज का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, فرشتوں کو کیا پتا تھا اس علم کا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ تیسری فضیلت, اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, فرشتوں کو لفظ کن سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, ابلیس تم کو کس چیز نے روکا حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے, خلقت بیدی جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, کن فیکون سے نہیں, اپنے ہاتھ سے میں نے ان کو بنایا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام ابن کثیر نے نقل فرمائی, امام ابن طبرانی نے بھی نقل فرمائی ہے, فرمایا فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے حضرت انسان کو کھانا بھی دیا, پانی بھی دیا, لباس بھی دیا, سب کچھ دیا ہے, بہت ہی انجوائمنٹ ہے ان کا, ہمارے لیے آخرت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا حضرت انسان کے مقابلہ میں تمہارے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں, اس لیے کہ ان کو میں نے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, تم کو کن سے پیدا کیا۔ یہ روایت ابن کثیر نے نقل فرمائی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے۔ چوتھی فضیلت, اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, باب البر والصلہ میں ہے یہ روایت, ابو ہریرہ اس کے راوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انسان کو اس کے چہرے پر نہ مارو, چہرے پر نہ مارو۔ ظالم ہے جو لوگ ماتم کرتے ہیں, اپنے آپ کو ماتم نوحا کر چہرے پر مارو, اپنے آپ کو فرمایا تم ان کے چہرے پر نہ مارو, اس لیے کہ حضرت انسان کو میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اللہ سے صورت کیسی ہے اللہ کو پتا ہے, لیکن اللہ کے حبیب کی صحیح حدیث مسلم شریف کے اندر میں موجود ہے۔ ایک روایت اور ہے, اللہ پاک نے انسان کو سب سے اچھی شکل میں, اچھی صورت میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے سورہ والتین والزیتون کے اندر میں, خلیفہ عباس کا, وہ بہت بڑا آدمی تھا ابو جعفر منصور کے زمانے میں, اس نے اپنی بیوی کو محبت میں آ کر کہہ دیا
اگر تیرا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے تین طلاق ہے.
چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے تین طلاق ہے. یہ کہہ دیا. اب سارے علماء کہہ رہے طلاق ہو گئی, اس لیے کہ چاند کا یہ کہاں, چاند کا اور یہ کہاں.
یہ بات کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھی ہے, جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. امام اعظم نے فرمایا, یعنی میرے استاد نے کہا طلاق نہیں ہوئی, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو ساری مخلوق میں سب سے اچھا خوبصورت بنایا ہے. چاند کیا چیز ہے؟ چاند بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے, ستارے بھی اللہ کی, سب میں خوبصورت اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا, تو گویا کہ ان کی طلاق نہیں ہوئی. ایک اور فضیلت محدث مفسرین نے لکھی ہے, اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے ہر مخلوق اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے, اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے, لیکن ایک انسان ہے اللہ پاک نے اس کو ایسا نہیں بنایا کہ جھک کر اپنے منہ سے کھائیں. اللہ نے اس کا کیا بنایا, ہاتھ بنایا, انگلی بنائی, اور اس سے یہ اٹھاتا ہے نوالا اور اپنے منہ میں رکھتا ہے. یہ صرف انسان کو فضیلت دی ہے, انسان کو فضیلت. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہارون رشید نے دعوت رکھی, بڑی بہت بڑی دعوت رکھی, تو دعوت کے اندر میں سارے دسترخوان پر چمچ رکھ دیے گئے. کیا رکھے؟ چمچ رکھے. تو یہ تفسیر جو ہے عبداللہ بن عباس نے بیان فرمائی ہے فضیلت کی, یہ جو تفسیر میں نے بتائی ہے نا کہ ہر انسان کو اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے اور ساری مخلوق اپنے منہ سے کھاتی ہے. تو ان کے زمانے میں وہ چمچ رکھ دیے گئے ان کے زمانے میں. تو اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے اور فرمایا, ہارون رشید تمہارے دادا پر دادا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر تو یہ ہے کہ انگلیوں سے کھاؤ چمچ سے نہیں. اللہ پاک نے انسان کو ہاتھ دیا ہاتھ سے کھانے کے لیے, تو پھر اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح چمچ سے نہیں تین انگلی سے کھانا کھایا, تین انگلی سے کھانا کھایا. لیکن اگر کوئی مجبور ہے کھانا چاہے کھا سکتا ہے. یہ تو ایک فضیلت کی بات بیان فرمائی کہ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیا ہے, سارے جانور منہ سے کھاتے ہیں, منہ سے کھاتے ہیں. یہ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے, اور اس سے بڑھ کر فضیلت انسان قد و قامت میں لمبا ہوتا ہے, یعنی سیدھا کھڑا ہوتا ہے, دوسرے جانور جھکے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی رینگنے والے ہیں اور کوئی جھکے ہوئے ہیں. انسان کو اللہ پاک نے کیسا بنایا کہ اس کا سر, اس کے سارے اعضاء اوپر ہے, سبحان اللہ, اس کی آنکھیں, اس کے کان, اس کی زبان, اس کا منہ اوپر. اور ان تمام فضائل میں سب سے بڑی فضیلت انسان کو عقل عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ عقل. اور یہ عقل اتنی بڑی دولت ہے, نعمت ہے. اللہ پاک نے حدیث پاک میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے عقل کو بلایا, آؤ سامنے آئی, میرے سامنے آؤ. فرمایا آپ پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو گئی. پھر فرمایا اے عقل تیری وجہ سے میں فضیلت دوں گا, عزت دوں گا انسان کو, اور تیری وجہ سے ہی پکڑوں گا اس کو. عقل علم الہی دیا انسان کو, علم الہی, ایسا علم, اس لیے کہ دنیا میں دو چیز ہوتی ہے, یا تو کسی کو عقل دے دی, کسی کو شہوات دے دی, ڈیزائر شہوات دے دی. عقل دے دی فرشتوں کو دے دی, شہوات دے دی جانوروں کو دے دی, لیکن انسان کو دونوں چیز دے دی, عقل بھی دے دی شہوت بھی دے دی. فرمایا جب یہ عقل کو استعمال کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے, اور یہ شہوتوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر جب شہوت اس پر غالب آ جاتی ہے تو اولئک کل انعام بل ہم اضل بن جاتا ہے, جانور سے بھی بدتر. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے, اور یہ کوئی مخلوق دنیا میں ایسی نہیں ہے نہ کہ فرشتے بھی.
فرشتے بھی نہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہو, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن ہے.
اللہ نے یہ نعمت
انسان کو دی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے, یہاں پر مسئلہ چھیرا ہے سارے بڑے بڑے مفسرین نے, کہ انسان افضل ہے کہ فرشتے افضل ہے, انسان افضل ہے کہ فرشتے افضل ہے, یہ مسئلہ چھیرا ہے. شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں, جمہور علماء, کے چار بڑے فرشتے ہیں نا, جبرائیل, میکائیل, اسرائیل اور اسرافیل, یہ چار بڑے ہیں نا.
انبیاء علیہ السلام, سارے انبیاء علیہ السلام کا درجہ ان چار فرشتوں سے بھی بڑا ہے,
انسان میں سے چار فرشتوں سے بڑا.
اور جتنے اولیاء ہیں, متقین لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, ان تمام سے ان چار فرشتوں کا درجہ بڑا ہے. اور ان تمام متقی اور اولیاء کرام کا درجہ عام فرشتوں سے بڑا ہے.
جتنے بھی اور فرشتے ان چار کے علاوہ,
ان تمام سے اولیاء کرام متقین کا درجہ بڑا ہے. یہ چیز ہے. اور باقی جو فساق اور فجار ہیں, ان کا درجہ سارے عام فرشتوں کے بعد ہے.
یہ بات.
تو انسان کو فضیلت دی, ان فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو علم الہی ملا ہے,
اور مخلوق کو علم الہی نہیں ملا, اور علم الہی نبی کے واسطے سے ملا ہے, اور وہ قرآن کریم ہے اور حدیث پاک ہے, اور وہ اوپر سے عقل بھی دے دی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں کہا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کتنا بڑا تھا
کہ آپ حدیثوں میں مختلف جگہ پڑھو گے, اللہ نے فرشتوں سے کہا تم گواہ رہو, تم گواہ رہو. یہ مجلس بیٹھی ہے نا بخاری شریف میں, اس کے بعد فرشتے آسمان پر جائیں گے. بخاری شریف میں فرشتے اللہ پوچھیں گے, حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا, پھر بھی پوچھیں گے وہ کیا کرتے تھے, کیا ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا. انہوں نے کہا جنت مانگ رہے, جنم سے پڑھ, فرمایا تم گواہ رہو, فرشتوں کو گواہ بنا رہے. اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا کہ عید کے دن جب روزے ختم ہو جاتے ہیں جی, تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا دینا چاہیے ان کو, تو فرشتے کہیں گے کہ ان کو ان کے روزے کا پورے پورا ثواب دے دیا جائے, پورے پورا ثواب دے دیا جائے جی. ما جزاء الاجر اذا عمل عمله فتقول الملائکہ, فرشتے کہتے ہیں الہنا وسیدنا, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے مولا, جزاؤ ان توفیہ بسو میں ہی, ان کے روزے کا جزا مکمل دے دو. فرمایا فرشتے تم گواہ رہو. یہاں مفسرین فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ کیوں بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح پڑھنے والے کم ہیں, کہ تو انسان کو پیدا کرتا ہے. اللہ نے کہا تھا اس وقت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ ہر وقت فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ جمعہ کے دن میں ہر مسجد میں دروازے کے پاس فرشتے کھڑے ہو جاؤ, پھر تم گواہ رہنا لکھ کر کے. کتنی ایسی احادیث ہیں جہاں میدان عرفات میں جب دعا کرتا ہے فرشتوں سے کہ تم گواہ رہنا. ہر جگہ اللہ فرشتوں, اللہ کو کیا ضرورت ہے گواہ بنانے کی, لیکن اللہ ان کو جواب دلاتا رہتا ہے, ان کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم نے کہا تھا نا, اتجعل فیہا من یفسر فیہا ویسفک الدماء, اتنا انسان جو اللہ کا فرما بردار بن جائے اس کا بھی درجہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے, اس کے ایمان کی وجہ سے, کیونکہ اس کے ساتھ ساری ضروریات لگی ہے, پھر بھی اپنے تمام ضروریات کو ادھر ادھر کر کے یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے, تمام ضروریات کو ادھر ادھر کر کے یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو اللہ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے انسان کو بنی آدم کو مکرم بنایا, عزت دی, اور ہم نے ان کو سمندر میں اور خشکی میں ان کو سواری دی, نہیں دیے
وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض, آسمان زمین کے درمیان پلینوں میں اڑنے والا تو یہی انسان ہے, جنات تھوڑا اڑتا ہے, پلینوں میں بیٹھ کر جانے والا انسان ہے, اور سمندروں میں کشتیاں کہاں سے کہاں لے کر جانے والا انسان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی میں نے تم کو سواری دی ہے, جاؤ. اور پھر کیا, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, حلال روزی دی ہے کھاؤ, فَضَّلْنَاهُمْ, اور ہم نے آپ کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے سوائے امام زمخشری کے, سارے کہتے ہیں ساری مخلوق پر فضیلت ہے, لیکن امام زمخشری کہتے ہیں کہ ابھی کیا معلوم کوئی اور مخلوق آ جائے جو انسان سے بڑی ہو, لیکن چار صدی ان کی بھی ہو گئی ابھی تو کوئی آیا نہیں ہے, یہ حضرت انسان ہی ہے جس کو اللہ پاک نے, جمہور علماء فرماتے ہیں ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے اور اس کا درجہ بہت بڑا ہے. یہ بڑھاپے میں عبادت کرتا ہے, جب 70 ایئرس کی عمر ہو جاتی ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ کہتا ہے اب یہ زمین پر میلا قیدی ہے, اس کو کچھ نہیں کہو, یہ میرا ہے, اس کی ہر عبادت لکھو جوانی کی طرح, ہار اٹھانا, اب اس کی وجہ سے پورے گھر کو روزی ملتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی وجہ سے, بات ہے صحابی کہہ رہے ہیں تمہارے پاس بیٹھے رہتے ہیں میرے بھائی, میں اکیلا کام کرتا ہوں, میں روزی کماتا ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں, یہ بیٹھے رہتے ہیں. فرمایا تمہیں پتا ہے اسی کی وجہ سے تم کو روزی اللہ دیتا ہے. تو یہ چیز ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم ہر ایک اناس ساری مخلوق کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ. اب امام سے کیا مراد ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں اعمال نامے ہیں پوری, اور جمہور علماء کی تفسیر یہ زیادہ صحیح ہے, اعمال نامے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا. جب یہ اٹھیں گے نا قبر سے, ان کی گردن میں, وَالْزَمْنَاهُ طَاعِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ان کی گردن میں ان کا عمال نامہ ہو جائے گا, کیا 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 ہے دیکھ لینا اندر میں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے عمال ناموں کے ساتھ. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے, فرماتے ہیں قیامت کے دن بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بیمین ہی فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اور وہ کیا کہے گا, اپنے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال لے گا, اللہ اس کے چہرے کو 14ویں رات کی چاند کی طرح بنا دے گا اور اللہ اس کو 60 فٹ لمبا کر دے گا. اب یہ میدان میں جائے گا اور سب سے کہے گا ہا امکرو کتابی ہے, پرو نہ میری سرٹیفکیٹ, میں تو پاس ہو گیا, میں تو پاس ہو گیا. تو لوگوں کو کہے گا تو کتنا خوش نصیب ہے, لوگ کہیں گے تو وہ لوگوں سے کہے گا اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا. اور جو بے ایمان ہوگا, ایمان والا نہیں ہوگا, اس کو لیفٹ ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اس کا چہرہ کالا ہوگا, ایک دم کوئلے کی طرح سیاہ ہوگا اور 60 فٹ لمبا ہوگا, اور وہ قوم کی طرف جائے گا, قوم کہے گی اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں, اس کو ہمارے پاس نہ بھیج نہ بھیج, تو وہ کہے گا تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے, وہ اپنی قوم کے پاس جائے. تو حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو ان کے نام اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا, جیسے جیسے اعمال ہوں گے اور اس میں بھی اعمال کا غلبہ ہوگا, کسی کا نماز کا غلبہ ہوگا تو کہے گا تیری نماز آگے لاؤ, کسی کے اندر میں روزہ زیادہ رکھتا تھا, نفلے بہت روزے, اس کے روزے کا غلبہ ہوگا, کسی میں زکات اور صدقات کا غلبہ ہوگا, وہ زیادہ اس نے کیا ہے دنیا میں, کسی میں حج اور عمرے کا غلبہ زیادہ ہوگا, جیسے جیسے کسی میں قرآن تلاوت کی, جیسے جیسی عبادت ہے اس اعتبار سے ان کو بلایا جائے گا, آؤ آؤ گروپ کے اندر, اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ, سب سے پہلے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر حضرت علی, اس کے بعد انبیاء علیہ السلام تشریف لے جائیں گے جنت میں, اور اس کے بعد پھر ساری امت جائے گی.
تو بعض مفسرین فرماتے ہیں امام سے مراد یہاں کون مراد ہے؟ اعمال نامے جو یہ ہے نا کرامن کاتبین والا، یہ مراد، اس کے ساتھ آؤ اللہ کے سامنے جانا پڑے گا. دوسری تفسیر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے، ساری قوم اپنے اپنے نبی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ. نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کے پیچھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے پیچھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے پیچھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان کے پیچھے، سارے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آگے فیصلہ ہوگا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حل بل، آپ نے میسج میرے پہنچا دیا تھا قوم کو، تو وہ کہیں گے ہاں میں نے تو پہنچا دیا تھا. تو اللہ قوم سے پوچھے گا تم کو میسج پہنچایا تھا نوح علیہ السلام نے؟ وہ کہیں گے نہیں پہنچایا ہی نہیں. تو نوح علیہ السلام سے کہیں گے یہ تو نہ کہہ رہے. فرمانے پوچھو میرے گواہ موجود ہے. جب کام سیریس ہوتا ہے تو اس کے گواہ بھی سیریس ہوتے ہیں، اس کے گواہ بھی بہت سیریس ہوتے ہیں نا. بعض مرتبہ کوئی آدمی اسلامک اگر کنٹری ہے اور کوئی چوری کرے تو جس کیا کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹو، ہے نا، مسئلہ ہے. تو قرآن میں ہے السارک والسارقۃ فاقطعوا، اگر اسلامک کنٹری ہے چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ، لیکن ایسے حکم نہیں دیا جاتا کہ ہاتھ کاٹ دو اس کے فوراً، نہیں. وہ جتنے بھی اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اندر میں جو مخفی لوگ ہیں وہ لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ جو آدمی سچا ہے جھوٹا ہے، یا جس نے گواہی دی ہے کہ اس نے چوری کی ہے وہ بھی سچا ہے، کہیں گریڈی تو نہیں ہے پیسے کا، یا کبھی لالچی تو نہیں ہے، یا کبھی اور چیز تو دشمنی تو نہیں ہے کہ دشمنی میں آ کر اس نے کہا کہ الزام لگایا ہو کہ اس نے چوری کی ہے. فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، بعد میں جج فیصلہ کرتا ہے ہاتھ کاٹنے کا، ایسے نہیں. اسی طرح زنا کے لیے بھی، اگر کسی نے زنا کیا اسلامی حکومت ہو تو چار گواہ ہو، اور وہ گواہ کے لیے بھی پھر تفتیش ہوگی، معلوم کیا جائے گا کہ یہ سچے گواہ یا نہیں، کہیں پیسے دے کر گریڈی تو نہیں بنے ہیں، یا کہیں اور چیز تو نہیں ہے، دشمنی میں آ کر تو الزام نہیں لگایا. فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد پھر اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، مسئلہ اس کا حکم ہوتا ہے. یہاں پر بھی سب سے بڑا سیریس مسئلہ ہے، اس سیریس مسئلے پر وہ نوح علیہ السلام کہیں گے وہ میرے گواہ امت محمدیہ ہے. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسے گواہ بن گئی؟ وہ تو بعد میں آئی، تو اللہ تعالیٰ بلائیں گے. ہاں فرما ہمارے قرآن میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہے. جب اللہ نے قرآن میں کہا اللہ تیرا قرآن سچا، اور جو تیرا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ نبی بھی سچا ہے، تو یہ بات سچی ہے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے. اب اس پر سٹیم لگانے کے لیے کون آئیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہاں اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے کہ یہ بات نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ہر ایک کو بلایا جائے گا. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں یوم ندعو کل اناس بامامہم سے انبیاء مراد ہے، کہ انبیاء اپنی قوم کے ساتھ آئیں گے. اور تیسری تفسیر ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے تو ایسی شکل میں آئیں گے، بامامہم کا معنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تیسری تفسیر، اپنی اپنی کتاب والے حاضر ہوں گے. اللہ کہیں گے یا اہل الانجیل تعال ہینا، یا اہل التوراۃ تعال ہینا، یا اہل الزبور تعال ہینا، یا اہل الصحائف تعال ہینا، یا اہل القرآن ادھر آؤ، اے قرآن والو تم ادھر آؤ، ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ، تورات والو ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ، انجیل والو ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ. تو کتاب کے اعتبار سے بلایا جائے گا. تو یہاں امام سے مراد آسمانی کتب ہے، آسمانی کتاب. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ امام سے مراد مائیں ہیں، کہ قیامت کے دن اپنے اپنی ماؤں کے ساتھ بلایا جائے گا. امام کی جمع انہوں نے امن کہی، ماؤں کے ساتھ. لیکن یہ تفسیر کسی مفسرین سے صحیح مروی نہیں ہے. وہ مفسرین وجہ بھی عجیب بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں, ان کی ماں ہے, تو ان کی رعایت کرتے ہوئے سبھی کو ماں کے ساتھ بلایا جائے گا. یہ کیا ہوا بھائی, ایک کی وجہ سے پوری امت کو الٹا کر دیا. یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قیامت کے دن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے حسن حسین کو ان کی ماں کے ساتھ بلایا جائے گا تاکہ حضرت فاطمہ کا درجہ ظاہر ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی. بعضوں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے, جس بچے کا باپ نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا کرتا ہے, اس کی ماں کے ساتھ بلا لیں گے. یہ تفسیر مرجو ہے, ضعیف ہے, وکن ہے, کسی نے اس کو لیا نہیں. وہی تین تفسیر, اس میں بھی سب سے اچھی تفسیر وہی ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک قوم کو ان کے نام اعمال کے ساتھ. کیوں تفسیر صحیح ہے؟ اس لیے کہ آگے کہہ رہے ہیں, دیکھو فمن اوتی کتاب بیمینہ, وہی اعمال نامے کا ذکر ہے, پھر ان کو ان کے اعمال نامے دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ پڑھیں گے, ہائے ہائے ماشاء اللہ کامیاب ہو گیا. ولا یظلمون فتیلا, اور فتیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پہلے زمانے میں ہمارے بڑے لوگ جانتے ہیں, دیا جلاتے تھے, اس میں رسی ڈالتے تھے, پیرافین ڈال کر رسی, اس رسی کو فتیل کہتے ہیں. لیکن عرب لوگ فتیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کبھی کھجور کو کھولنا, اس کا جو گٹھلی ہے نا, گٹھلی کے اندر میں ایک پتلی سی لائن ہوگی, سفید دھاگا ہوگا, پتلا سا سفید دھاگا ہے, اس کو فتیل کہتے ہیں. کہ قیامت کے دن یہ فتیل کیا ہے, اتنا دھاگا ہے نا, وہ کھجور کے دانے میں, کھجور کا جو گٹھلی ہے اس کے درمیان میں پتلی سے آپ نکالیں گے تو معلوم ہوگا, اس لکیر جو ہوتی ہے چھوٹی سے دھاگا ہے, اس کو فتیل کہتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن اس فتیل کے برابر بھی تمہارے اعمال نامے میں کوئی کمی نہیں ہوگی, جو کچھ تم نے کیا ہوگا قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا. کسی کی نیکیاں غالب ہوگی, کسی کے گناہ غالب ہوں گے, نیکیوں پر نیکیوں کا فیصلہ اور گناہوں پر گناہ کا فیصلہ. معراج شریف, معراج کی حدیث ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مسلم شریف میں, میں معراج میں گیا اور معراج میں میں نے دیکھا, مجھے اعمال نامے دکھائے گئے میری امت کے, میں نے اس میں ایک آدمی کو دیکھا, اس کے اعمال کو دیکھا میں نے, کہ کیا لکھا ہوا ہے, اس نے ایک مرتبہ مسجد سے ایک ٹن کا گرا ہوا تھا مسجد میں, چھوٹا سا ٹن کا گرا ہوا تھا, اس کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کے باہر پھینک دیا تاکہ مسجد میں گندگی نہ ہو, اتنا عمل کو بھی اللہ پاک نے اس کے نام عمل میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے مجھے وہ بھی بتا دیا. معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن چاہے چھوٹا سا عمل تم کرو, ہر عمل کو نام اعمال میں لکھا جائے گا اور اسی کے ساتھ انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسی پر فیصلہ ہوگا. فرمایا فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور فرمایا جو آدمی اس دنیا میں نابینا ہوگا آخرت میں بھی نابینا, یہ تو مشکل ہو گیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ دنیا میں بلائن ہے تو آخرت میں بھی بلائن, وہاں تو آنکھیں سب کو مل جائے گی. یہاں کیا مراد ہے, یہ آنکھیں مراد نہیں ہے. حضرت مولانا صفدر صاحب اپنی تفسیر ذخیرۃ المنان میں ایک بات لکھتے ہیں, فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان ترى الصم البكم العمیا ملوک الارض, دنیا میں بادشاہت کرنے والے بادشاہ گنگے بہرے اور اندھے ہوں گے. تو استاد فرماتے ہیں مولانا صفدر صاحب, ہم نے اپنے استاد مولانا عبد القادر صاحب سے پوچھا حضرت یہ اور کوئی آنکھوں والا ہی نہیں تھا کہ ایسے بادشاہ ملا جو بلائنڈ تھا, ایسا بادشاہ ملا جو گونگا تھا, ایسا بادشاہ ملا جو سنتا نہیں تھا. تو حضرت استاد نے کہا میاں تم کیا سمجھتے ہو تفسیر؟ فرمایا میاں سن, یہاں آنکھوں کا اندھا پن مراد نہیں ہے, کانوں کا بہرا پن مراد نہیں ہے, زبان کا گنگا پن مراد نہیں ہے. فرمایا آنکھیں ہوگی لیکن حق بات کو نہیں دیکھے گی, جی کان ہوں گے لیکن حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے, زبان ہوگی لیکن ان کی زبان سے حق بات نہیں نکلے گی. ایسے بادشاہ دنیا میں کتنے ہیں, پیسے کے پجاری ہیں, کتنے ایسے بادشاہ ہیں, بہت سارے. میں بادشاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کرسی والے جتنے ہوتے ہیں, کہاں پر, آج ہی ہمارے ایک استاد کا فون آیا ہندوستان سے کہ یو پی میں 6 قسطوں میں مسلمان کے ووٹ تقسیم ہو جائیں گے. وہ کہتے اس کو دیں گے, وہ کہتے اس کو دیں گے, سارے 4-6 علماء ادھر ادھر ہو گئے. وہ کہتے اس کو دینا, اگر سب مل جاتے تو ایک کو ووٹ ملتا تو پھر یہ لوگ زیادہ غالب ہو جاتے. اب ایسے تقسیم ہوں گے تو ظاہری بات ہے تو بی جے پی تو آنے والا ہی ہے, جس نے ظلم کر رکھا ہے ساری دنیا میں. تو یہ چیز ہے. ابھی پرسو ایسا ہوا, دلی کی پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے زور زور سے کہا ملاؤں کو کاٹ دیں گے اور ان کے اللہ کو بھی کاٹیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا, اور وہاں مسلمانوں نے آ کر وہاں ذرا ہنگامہ کیا تو ان کو پکڑ کے جیل میں لے, بولنے والے کو کچھ نہیں کہا جا رہا. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. چونکہ وہ تقسیم ہو جاتے ہیں, جمع ہو جائیں ایک جگہ پر تو سب کا ووٹ ایک آدمی کو ملے تو پھر یہ چیز. لیکن کیا کرے, ہر ایک کو اپنی کرسیاں پسند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے, یہ اللہ کہہ رہے. دیکھو نا کہ بس ایسی نشانی ہونے والی ہے کہ آنکھوں سے تو معلوم ہے آنکھ ہے ان کی, لیکن آنکھوں سے حق بات کا فیصلہ نہیں کریں گے. کان سے بھی سنیں گے لیکن حق بات کا نہیں, اور زبان سے بھی. بہت کم ہمارے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں, بادشاہ اور بڑے لوگ ہیں جو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہاں تک باقی بات باقی رکھتے, ورنہ ابھی آگے چلوں گا تو پورا رکو ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے, عجیب بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں جی, کہ وہاں طائف والوں نے کیا درخواست کی تھی, کیا ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن رکو سجدہ نہیں کریں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہاں, اور ہم بوٹوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے, اور ایک سال تک ہم بوٹوں کو چھوڑنے والے نہیں, عبادت تو نہیں کریں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں. ایک سال تک اس پر جتنے پیسے لوگ ڈالیں گے وہ ہم کھائیں گے. یہ ساری باتیں ہیں اللہ کے نبی کے سامنے جب انہوں نے بیان کی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی کا دل ہو گیا تھا, چلو قبول کرتا ہوں قبول کرتا ہوں ایک دو بات, لیکن اللہ کا جلال دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں, اس کو آگے اللہ بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا آیت نمبر 73 سے. انشاءاللہ بات سمجھنے جیسی ہے. آپ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ بات قرآن کی سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ کرم فرما. یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری اس قرآن کی مجلس کو قبول فرما. جوان بوڑھے سب ہے سب کو قبول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ان بوڑھوں کو شفا عطا فرما. ان کے گھر والوں کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے عبداللہ خان ہیں اور اسی طرح ان کے داماد کی والدہ ہے اللہ بیمار ہے, ان کے والدہ بھی مار, اللہ سب کو شفا عطا فرما. نانا خان اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو ابھی نہیں آ سکتے مسجد میں بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. بہت سارے ہمارے مصلی ہیں جن کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں, اللہ سب کو عافیت نصیب فرما. ہمارے یہ محبوب بھائی کا انتقال, اللہ ان کی مغفرت فرما. قرآن کی برکت سے اللہ ان کے ہر سیاد کو معاف فرما, حسنات کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو بھی قرآن کی برکت سے ایمان پر رکھ دے, اور ایمان پر موت دے دینا, ایمان پر موت دے دینا, ایمان پر موت دے دینا. اللہ تیری رضا والی موت دے دینا. اللہ قبر کے سوال جواب سے حفاظت کر لینا, قیامت کے سوال جواب سے حفاظت کر لینا. رحم کرم کا فیصلہ کر دینا, رحم کرم کا معاملہ کر دینا. یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اللہ گھریلو جھگڑوں کو دور فرما, آپس میں محبت مبدت نصیب فرما. ہماری اولادوں کو, اولادوں کی اولادوں کو, اولادوں کی اولادوں کو قیامت تک جب تک دنیا باقی رہے ایمان سے مالا مال فرما. ایمان سے مالا مال فرما. ہر ایک کو حافظ قرآن, عالم دین, دین کے داعی بنا. اللہ تیرے فرما برداروں میں سے بنا دینا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالحین میں سے بنا. یا اللہ یا رحمان اپنے فضل سے, کرم سے, رحم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے مغفرت کا اعلان فرما, مغفرت کا اعلان فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, قیامت کی پریشان کل حالت سے ہم سب کی حفاظت کر دینا, عرش کے سائے میں جگہ دے دینا, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا. یا اللہ ہمارے ساتھی جو قرآن کی تفسیر ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں سالوں سے, 15 سال سے, اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ اس تفسیر کی ہمیشہ ہمیشہ تو حفاظت فرما, تاکہ قیامت تک ہماری اس تفسیر کو لوگ سنتے رہے اور ہمارے لیے اسال ثواب بن جائے. یا اللہ ہم تجھی سے مانگ سکتے ہیں اور کس سے مانگے, اللہ تو ہی ہمارا ربا ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے. اے اللہ ہماری ان باتوں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. آمین.